صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 تک کا خلاصہ گزشتہ درس قرآن میں ذکر کیا گیا، جس میں معاشرت اور خاندان کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے خاص احکام اترے، جس میں فرمایا گیا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، کہ بیویوں کی محبت اور بیٹوں کی محبت اور مال کی محبت یہ ہم نے خود انسان کے اندر رکھی ہے تاکہ اس کے ذریعے معاشرہ تشکیل پائے. لیکن پھر فرمایا کہ واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. اور ان چیزوں کے اندر بیوی کی محبت، مال کی محبت، کاروبار کی محبت، تجارت، ان میں اتنا ہی شغف اور ان میں اتنا ہی انہماق اور تعلق رکھا جائے کہ جس کی اجازت اللہ رب العالمین دیتا ہے. اور اسی آیت کی تفسیر میں ہم نے سورۃ النحل سے چند آیات ذکر کی گئی تھی کہ جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مرد کے لیے اس کے بیٹے اور اس کی بیوی کو اس کا خادم بنایا ہے. اور اس پر چند احادیث حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عمل ہم نے ذکر کیا. آج آیت نمبر 15 کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے. ذہن حاضر رکھ کر اگر توجہ کریں گے تو قرآن کی آیت کا وہ ربط اور پچھلی آیت سے اس کا تعلق ظاہر ہو جائے گا. پہلے فرمایا گیا آیت نمبر 14 کے اندر کہ ہم نے خاندان کی محبت اور خاندان میں سے بیویوں کی محبت، اولاد کی محبت، بچوں کی محبت، زندگی گزارنے کے لیے کاروبار، اس کی محبت کو ہم نے تمہارے اندر رکھا ہے. لیکن مومن کے لیے اصل ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اب آیت نمبر 15 سے مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ مومن کے لیے اس دنیا میں دل لگانا زیادہ معتبر اور زیادہ بہتر ہے یا اپنی آخرت کی تیاری زیادہ بہتر ہے. پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ آل عمران 200 کے قریب آیات اس کی ہیں اور ابتدائی 80 کے قریب آیات جو عقائد سے متعلق ہیں. اب عقیدے کی اصلاح کی جا رہی ہے اور ارشاد ہو رہا ہے قل، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے، اؤنبئکم، کہ میں تمہیں کیا اس بات کی خبر نہ دوں، بخیر من ذالکم، جو ان تمام سے بہتر ہے، جو دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے، اور وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم، وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے ان کے رب کے پاس. کیا ہے وہ؟ جنات، وہ باغات ہیں، جنتیں ہیں. جنت عربی زبان میں باغ کو کہتے ہیں، گارڈن. جنات وہ باغ ہیں. کیسے باغ ہیں؟ تجری من تحت الانہارو، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، اور جو اہل ایمان اور متقی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. فرما فیہا وہ ازواج متحرتن، اور پاکیزہ ان کے لیے بیویاں ہیں. ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو اللہ کی رضا، اللہ کی رضوان، اور اللہ ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں آیت نمبر 15 ختم ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 16 شروع ہوتی ہے کہ جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، جو آخرت کو پسند کرتے ہیں دنیا کے مقابلے میں، اور آخرت کو ترجیح، اور آخرت کو اور اللہ سے ملاقات کو دنیا کے اوپر فوقیت دیتے ہیں، درجہ دیتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں، تو فرمایا ان کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے بار بار یہ کہتے ہیں، الذین یقولون، وہ لوگ ہیں جو اہل جنت ہیں۔ ان کی نشانی کیا ہے کہ جو اہل جنت ہیں، کہ جنہیں اللہ دائمی جنت عطا فرمائے گا، اور دنیا کے رشتے ناطے کے مقابلے میں جو اللہ کے پاس جو نعمت ہے وہ قدر والی ہے، ان کی ایک خاص بولی ہے، جس طرح اس سے پہلے سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں راسخون فی العلم، جو علماء جن کو اللہ نے علم میں مکمل کمال دیا ہے، وہ رب کے حضور خاص دعا کرتے تھے، اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات رب کو اتنے پسند آئے کہ وہ قرآن میں قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ میرے حضور جو دعا کرنی ہے، مانگنا تو تمہیں بے شمار چیز ہوتی ہے، لیکن اگر تم کوئی مغز اور اصل الاصول ایک چیز کو مانگ کر سب مانگنا چاہتے ہو، تو فرمایا وہ راسخون فی العلم کی دعا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد پھیر نہ دینا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی جانب سے ہمیں کامل رحمت اور انعام عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو عطا کرنے والا ہے، ہبا کرنے والا ہے۔ اب اہل ایمان کی ایک اور دعا کا ذکر آ رہا ہے کہ جن کو اللہ جنت دے گا، اور جن کو اللہ اپنا دیدار دے گا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ ان کے لیے اپنی رضا کا مژدہ سنائے گا کہ اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اس بات کا اللہ وعدہ کر لے کہ اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو رب کا بندے سے راضی ہو جانا، یہ بندے کو ملنے والی انعامات اور بندے کو ملنے والے اجر میں سب سے اونچا اجر، جس کے اوپر کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ اصل الاصول جو اجر ہے وہ رب کی رضا ہے، رب کا راضی ہو جانا ہے۔ تو جنتی جو لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہوگا، آگے حدیث پاک ہم پڑھیں گے، ان کا ایک انداز ہے، ظاہر سی بات ہے جتنے سمجھدار لوگ ہیں اسی طرح کی بولی وہ بولتے ہیں، جتنے اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان انہیں ہے اسی طرح کی بات کو وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو پہلی دعا جو ان کی سمجھداری کی گزری ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ دعاؤں کا سرتاج ہے، دعاؤں کا سردار ہے۔ اس طرح ایک اور دعا ان کی یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے کہ جو اہل جنت ہیں، اور ان کی گارنٹی دے دی گئی کہ ان کو ہم بخش دیں گے، ان میں یہی علامات ہوگی، اور جو بخشے بخشائے لوگ ہیں، پاکیزہ ذہن والے، اللہ کے محبوب، تو وہ اللہ کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں، اور وہ اللہ کے بارے میں کیسا مزاج رکھتے ہیں، اور وہ کیا اللہ سے ایسی چیز مانگتے ہیں کہ جن سے اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے ان کی تنہائی کی دعا جو ان کے اور رب کے درمیان تھی، اللہ نے اسے پردے ہٹا کر قیامت تک کے لیے اپنے بندوں کو بتا دیا کہ مجھ سے یہ چیزیں مانگو گے تو میں تمہیں ان میں شامل کر دوں گا۔ فرما الذین یقولون، کہ وہ جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، کہ بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، سو ہمارے گناہوں، فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ سے بچا۔ یہ وہ دعا ہے جو سمجھداروں کی دعا ہے، رب سے مانگی جانے والی فریاد اور رب کی رضا اور حصول جنت کی جو سب سے بڑی کنجی ہے، یہ وہ مزاج تھا ان کا جو انہوں نے مانگا، اور اس بات پر رب ان سے راضی ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ رب سے کیا سوال کرنا چاہیے، یہ مانگنا، وہ مانگنا، یہ کرنا، وہ کرنا، سب سے پہلے رب سے کیا مانگنا چاہیے، تو فرمایا کہ رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنی چاہیے اور عذاب جہنم سے نجات مانگنی چاہیے۔ پھر آگے فرمایا یہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کی بولی بولتے ہیں، جنہیں ہم نے جنت دے دیا، فرمایا ان میں ایک عادت ہے، وہ کیا ہے؟ الصابرین والصادقین، وہ ہر مشکل کو برداشت کرنے والے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا کہ دین کی سربلندی کے لیے، دین کی بھلائی کے لیے اور دین کی فرمان برداری کے لیے کوئی چیز درمیان میں رکاوٹ آ جائے اور وہ گناہ بن جائے، مثلا حلال رقم تھوڑی ہے اس کے پاس، حرام زیادہ نظر آ رہا ہے، تو وہ اللہ سے ڈر کر حرام کو سے رکتا ہے اور حلال کی طرف آتا ہے، تو اس مشقت کے برداشت کرنے کو اور گناہ میں جانے سے خود کو روکنے کو صبر کہتے ہیں. فرمائے وہ ہمارا بندہ ہمارے مراقبے میں ہوتا ہے اور ہمیشہ وہ اس نگرانی میں رہتا ہے کہ میرے رب کو مجھے اس کا جواب دینا ہے. تو فرمایا جن کو ہم نے دائمی جنت عطا فرمائی ہے، جن کی بولی ہے کہ وہ کہتے ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ان کی عادت کیا تھی، ان کی پریکٹیکل لائف کیا تھی؟ یہ تو ان کی دعا تھی، لیکن یہ جمع خرچ نہیں تھا صرف کہ دعا میں بس جمع ہو گئے اور ایک دن دعا کی محفل ہو گئی، سارا دن پھر ویسی کام کرتے رہے. فرمانے جہاں وہ یہ بات کرتے تھے نا کہ یا اللہ ہم ایمان لائے اور ہمیں بخش دے، تو وہی ان کی پریکٹیکل لائف اس کی صداقت کو بیان کرتی تھی کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہی ان کی طبیعت ہے، وہی ان کی فزیکل لائف ہے. ان کی فزیکل لائف کیا تھی؟ فرما صابرین، وہ صبر کرنے والوں میں سے. صبر کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا کہ گناہ کی چیز سامنے موجود، صبر کا معنی ہوتا رک جانا، بری خواہشات سے رک کر حق پر قائم رہنا، گناہوں میں الجھ اور گناہوں کے اندر جو کشش ہے اور جو اس میں ایک ہرس ہے، اس میں اس سے رک کر، اس بری خواہشات سے رک جانا اور حق پر قائم رہنا. فرمایا یہ کب ہو سکتا ہے؟ کہ جب اللہ سے ملاقات پر یقین ہو اور اللہ کے حضور جواب دہی پر یقین ہو، تو فرمایا وہ رک جاتا ہے. مثلا آگ اگر جلا دی جائے، سامنے آگ، فرض کیجئے کہ ہم یہاں پر ایک آگ جلائیں اور کوئی آپ سے کہے کہ اس آگ میں ہاتھ ڈالیے، آپ کو آگ جلائے گی نہیں، لیکن آپ اپنے ہاتھ کو روکے رکھیں گے، نہیں ڈالیں گے، تو یہ رکنا اس سے یہ صبر ہے. اچھا صبر نتیجہ ہے اس بات کا کہ آپ کو یقین ہے کہ آگ جلائے گی، تو صبر یقین کا نتیجہ ہوتا ہے، صبر خود سے کچھ بھی نہیں ہوتا، صبر پھل ہے یقین کا. ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کو یقین ہے کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں نہیں آگ آپ کو جلائے گی نہیں، آپ ہاتھ ڈال دیں، یہ آپ کو آگ تو نظر آ رہی ہے لیکن وہ اور آگے جو جلاتی، اس میں آپ ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کو بالکل ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہوگا، لیکن آپ نے ایک یقین کر لیا ہے کہ نہیں یہ بندہ غلط بات کر رہا ہے، یہ آگ جلائے گی، تو یہ جو یقین آپ نے کیا اس لیے آپ ہاتھ نہیں ڈال رہے اور ہاتھ پیچھے گھسیٹ رہے ہیں، تو یہ ہاتھ کا روکنا صبر تھا. یہ صبر کس کا نتیجہ بنا؟ اگلی چیز پر یقین پر. تو مومن صبر اس وقت کر پاتا ہے کہ جب اسے اللہ سے یہ ملنے کا یقین ہو کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا، سوال و جواب ہوگا. صبر زبانی خرچ کا نام نہیں ہے، اس یقین کے نتیجے اور رزلٹ کا نام ہے. یقین کیا ہے؟ کہ آخرت حق ہے، رب کے حاضر ہونا، رب کے حضور حاضر ہونا حق ہے، رب سے ملاقات حق ہے، اس کا دیدار حق ہے، اور وہ ہم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، یہ حق ہے. تو اس یقین کہ اس کے دربار میں پہنچنا ہے، اس یقین کی وجہ سے اس کے نافرمانی اور جو چیز اس کو پسند نہیں ہے اس سے خود کو روک دینا، یہ صبر ہے. میچیور ہو کر صبر سمجھ لیجیے اس بات کو. الصابرین، جو اہل ایمان ہیں ان کی نشانی یہ ہے، الصابرین والصادقین، وہ صبر کرنے والے ہیں اور ہر حال میں سچ بولنے والے ہیں. سب سے پہلی بات وہ اللہ کے لیے سچ بولنے والے، اس کی توحید کے لیے، نبی پاک کی رسالت کے لیے، دین کے لیے، ہر حال میں وہ سچ بولنے والے. اس لیے جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے. جناب سید عالم سے پوچھا گیا کہ میرے اندر بڑا عیب ہے، میں کون سا گناہ چھوڑ دوں؟ حضور نے فرما جھوٹ بول چھوڑ دو، جھوٹ کو تم چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑنے سے ساری برائی چھوٹ جاتی ہے، جھوٹ ساری برائیوں کی جڑ ہے. جھوٹ ہمیں اپنی پوری زندگی سے نکالنا چاہیے، مذاق مستی میں بھی نکال دینا چاہیے، بچوں سے، بیویوں سے، دوستوں سے نکال دینا چاہیے. جھوٹ ام الخبائث ہے، ساری گندگی کی وہ جڑ ہے. جھوٹ ہی آگے بدکاری کو لائے گا، بے حیائی کو لائے گا، لالچ کو لائے گا، ہرس کو لائے گا، گناہ کو لائے گا، بدعات کو لائے گا، شرک کو لائے گا، کفر کو لائے گا. جھوٹ ہی ساری گندگیوں کی جڑ ہے. اس لیے حضور سید عالم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کی، مفہوم اس کا یہ، حضور مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرما ہاں، حالات ایسے بن جائے تو کنجوس بن سکتا ہے. فرما یا رسول اللہ، حضور یہ بتائیے کہ مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ فرمایا حالات ایسے بن جائے وہ ہو سکتا ہے. فرما مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرما مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. سرکار نے فرما مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو جھوٹ ساری گناہوں کی جڑ ہے اور سچ ہر خیر کی بنیاد ہے. ہر حال میں سچ بولنا. تو فرمایا جو اہل جنت ہے جن کو اللہ فرماتا ہے ہم اپنی رضا دیں گے, ان کی پہلی نشانی ہے صبر. میں نے بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح آپ کو سمجھا دیا ہے کہ صبر کیا ہے, اپنے آپ رہا آپ کو. تو لہذا میچیور ہو جائیے. صبر مثلا غور کریں, رمضان صبر کا مہینہ ہے. دن کے 12 بج گئے, کراچی اور آپ کے ملک میں گرمی بڑی ہے, آپ کو پیاس بڑی لگ گئی, سامنے فریج میں ٹھنڈا شربت موجود ہے اور آپ کو دیکھ بھی کوئی نہیں رہا, لیکن آپ کسی ایک ذات کے خوف سے اس کو نہیں پی رہے. تو یہ جو آپ رک رہے ہیں نا, یہ صبر ہے. صبر عربی زبان میں, پھر میں کہہ رہا ہوں آپ کو, رک جانے کا نام ہے. تو یہ جو آپ رک رہے ہیں اس کو نہ پینے سے, یہ صبر ہے. کس وجہ سے نہیں پی رہے ہیں؟ کہ آپ کو رب کے ہونے کا یقین ہے. تو صبر, بار بار میں نے عرض کیا کہ صبر یقین کا نتیجہ ہوتا ہے. صبر خود سے کوئی چیز نہیں ہے, وہ ایک پروسیس کا رزلٹ ہے. اور اس پروسیس کیا ہے؟ اللہ رب العالمین پر یقین کہ وہ مجھ سے پوچھے گا. فرمایا جو اہل جنت ہے ان کی پہلی نشانی کے صابرین, وہ صبر کرنے والے, اور صادقین, وہ ہر حال میں گویا کہ سچ بولنے والے ہیں. والقانتین, وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے. یہ نہیں کہ جب غم آ جائے تو چادر بچھا کے بیٹھ جائیں, تسبیح کے دانے پڑھیں اور علماء سے پوچھیں کہ حضرت یہ بتائیے کہ سوگ میں کون سا پارا پڑا جاتا ہے, کیا کیا جاتا ہے. بالکل اچھی بات ہے, خدا نہ کرے کسی پر سوگ اور غم آ جائے تو وہ شریعت ہی سے ہدایت لے گا کہ غم کو کیسے گزارا جاتا ہے. لیکن جب خوشی آ جائے, بچوں کی شادی آ جائے, مال آ جائے, تو دھوم دھڑکا ہو, عورت مرد کا اختلاط ہو. جس طرح گزشتہ جمعے بھی میں نے عرض کیا, شادی بیاہ کی محفل کے اندر طوفان بدتمیزی, ایسا لگتا ہے کہ کسی ہندو کی شادی ہو رہی ہے, مرد اور عورت ایک دوسرے میں گھوم رہے پھر رہے ہیں. یہ اطاعت گزار نہیں, یہ فراڈ ہے. بعد میں پھر وہ صلاۃ تسبیح بھی پڑھ رہا ہوتا ہے, پھر وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ والے جھوٹے نہیں ہوتے ہیں. جہاں وہ گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں تو ان کی پریکٹیکل لائف اطاعت والی بھی ہوتی ہے. تو فرمایا والقانتین, وہ حال میں اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں. اعلانیہ رب سے کی نافرمانی اور گناہ کرنے والے نہیں ہوتے. تو لہذا ان کی رسومات, ان کی نجی زندگی بھی اللہ رب العالمین کی اعلانیہ نافرمانی سے بچی ہوئی ہوتی. جس طرح میں نے شادی بیاہ کے حوالے سے, عموماً یہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ اطاعت گزار, وفا شعار, فرمان بردار اس وقت بن جاتے ہیں کہ جس وقت ہمارے پر کوئی غم آ جائے تو اس وقت اللہ یاد آ جاتا ہے, اور پھر ٹوپی پہن کے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. پہلی صف کے اندر تسبیح کے دانے پڑھنا بہت اچھی بات ہے, پہلی صف میں آنا بہت بڑا انعام ہے. تسبیح شریف کو لے کر اپنے ہاتھ میں کلمات پڑھنا, اس کا کوئی انکار نہیں, بہت شرف کی بات. لیکن جیسی مال کی فراوانی ہو جائے اور شادی بیاہ یا خوشی کے لمحات آ جائے, تو یہی وہ بندہ تھا جس کے منہ پر سفید داڑھی تھی اور عورت اور مرد کے اجتماعی اختلاط کے اندر وہ ایک جگہ پر نہاری روٹی لے کر کھا رہا ہوتا ہے. کہتے آپ تو برادری کے بڑے. کہتے کیا کرتے ہیں برادری والے بچے؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں کر سکتے, تو حرام محفل میں شامل کیوں ہوتے ہیں آپ؟ آپ کسی جگہ پر مسجد کی انتظامیہ میں ہوں گے, کسی جگہ پر آپ بڑے بزرگ ہوں گے, کسی جگہ پر پہلے نمازی ہوں گے. آپ کو سب سے بڑی شرم کرنی چاہیے کہ جہاں پر اعلان اللہ کے دین کی رسوائی کی جا رہی ہے, بالخصوص شادی بیاہ کے اندر جو بدعات ہے, پارٹیشن ختم ہو گیا, عورت مرد کا ایک ساتھ گویا کہ اختلاط ہے, تو وہاں پر آپ جناب جو ہے کہ سفید داڑھی منہ پر لے کر نمازی ہو کر, یوں تو ہر مسلمان کو ایسے مخلوط ماحول کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. ایک جمعے کی نماز سے کچھ نہیں ہوگا, اس کے پیچھے پوری پریکٹیکل لائف ہونی چاہیے. ایک شب برات میں جاگنے سے کچھ نہیں ہوگا, اس کے پیچھے پوری پریکٹیکل لائف چاہیے. ایک پانچ روزہ تراویح سے کچھ نہیں ہوگا, اس کے پیچھے پوری پریکٹیکل لائف چاہیے. اہل جنت کے لیے یہ میرے اور آپ کے دونوں سے خطاب ہے. ایک تقریر سے کچھ نہیں ہوگا, ایک دفعہ نصیحت بتانے, پریکٹیکل لائف اس کے پیچھے. فرما جو اہل جنت ہے ان کی پریکٹیکل لائف, جہاں وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, تو وہ اپنی زندگی میں ثابت بھی کر کے بتاتے ہیں کہ ان کو گناہوں سے نفرت ہے. یہ نہیں کہ سب کچھ دھڑم دھکا چل رہا ہو اور پھر ایک دن کہ یا اللہ بخش دے, تو یہ تو منافقت اور جھوٹ ہے. تجھے تو خود گناہ پسند تھا اس لیے تو اپنے گھر میں رکھ رہا تھا, تجھے تو خود وہ غلط عادتیں پسند تھی اس لیے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کے اندر تو نے خرافات لگائے ہوئے تھے. اتنی شرم تمہیں نہیں آتی ہے کہ جناب الاعلان جو پردہ فرض ہے, ایک یہ کہ نہ کرنا, ایک ہے کہ اس برائی کو رواج دینا, اس کو رواج دینا کہ ہم تو جناب کمبائنڈ بیٹھتے ہیں, ہمارے وہاں تو مرچ مکس گیدرنگ ہوتی ہے. آئیے آپ, مکس گیدرنگ ہوتی ہے. ایک تو نیکی نہ کرنا، دوسری جگہ پر اس برائی کی گویا کہ شامل ہو جانا. لیکن آج کیونکہ یہ بات اس لیے کی گئی کہ برائی کو برائی نہ کہیں تو لوگ اس کو نیکی سمجھنا شروع کر دیتے. جیسے داڑھی منڈنا، پہلے اس کا تصور نہیں ہوتا تھا، لیکن جب اس پر نہیں بولا گیا تو آج پڑھے لکھے لوگ، دیندار لوگ بھی منڈ رہے ہوتے ہیں. تو گویا کہ برائی کو برائی نہ کہا جائے تو وہ نیکی بن جاتی ہے لوگوں کی نظروں کے اندر. تو لہذا والقانتین وہ صابرین ہوتے اہل جنت، وہ صادقین ہوتے سچ بولنے والے، وہ قانتین وہ اطاعت شعار ہوتے، ان کے قول اور عمل کے اندر منافقت نہیں ہوتی. اگر وہ مسجد میں گڑ گڑا کر کہتے ہیں یا اللہ گناہ معاف کر دے تو باہر بھی وہ گناہ سے بچتے ہیں، الا یہ کہ انسان میں کبھی خطا ہو جائے، اسے بھول جائے یا نفس بہکا دے اور خطا واقع ہو جائے تو فوراً وہ گلٹی فیل کرے گا اور اپنے آپ کو گھٹیا اور ہلکا سمجھے گا، کہے گا مولا وہی حق ہے جو تو نے فرمایا، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. رمضان کے ایک مہینے کے لیے گویا کہ سوسائٹی کے اندر اسلام قبول کر لینا اور بعد میں نمازوں کو چھوڑتے رہنا، یہ تضاد ہماری زندگی سے جب تک نہیں نکلے گا اس وقت تک میرے دوستوں کلمے کا ذائقہ نہیں آئے گا، اور ہم اپنی زندگی غفلت کے ساتھ گزار رہے ہیں اور آہستہ آہستہ موت کے دہانے ہم پہنچ رہے ہیں. نہ یہ گانا بچائے گا، نہ یہ برادری بچائے گی، بچائے گا اللہ کا دین. تو لہذا جس نے ہمیشہ کام آنا ہے تو برادری کو بھی اسی نقشے کے اندر ہم اتاریں، اولاد کو بھی اسی نقشے پر چلائے اور خود بھی اس نقشے پر چلیں. فرما صابرین، ان کی پریکٹیکل لائف جو اللہ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا آمنا، اللہ نے ان کی دعا کی تعریف کی، فرما ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ان کی پریکٹیکل لائف یہ، میں جلدی سے عرض کر دوں، وقت مختصر ہے. فرما ان کی پریکٹیکل لائف میں دیکھو گے وہ صابرین ہوں گے، وہ صادقین ہوں گے. آپ کہیں گے اتنا نیک تو میں نہیں بن سکتا، ہم نے کہا ابتدا تو کریں، یہ کیا بات نہیں بن سکتا، یہ کتنی بڑی جہالت ہے، یہ شیطان کا کتنا بڑا حملہ ہے، کیوں نہیں بن سکتا، پوری کوشش کریں. آپ کو قبر یاد نہیں ہے؟ آپ کے سر کو کفن کے ساتھ گانٹ لگائی جائے گی، پاؤں کو گانٹ لگائی جائے گی، اور یہ کر و فر سب وہیں پر رہ جائے گا. وہاں پر کام قرآن واضح طور پر سورہ آل عمران مجھے اور آپ سب کو مخاطب کر رہا ہے. تو فرمایا صابرین وہ صبر کرنے والے ہیں، صادقین وہ ہر حال میں سچ بولنے والے ہیں، والقانتین وہ ہر حال میں اطاعت وفاشیار رب کی ہی رضا کو آگے رکھنے والے، والمنفقین وہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مہر 10,500، ڈھول بجانے والوں کو 1,00,000 روپیہ، مہر ہے 500 روپے نقد، 10,000 اندر طلب، جو گزشتہ جمعے میں نے کہا تھا ہمارے وہاں مہر کی رسم ہے. قرآن کہہ رہا ہے مہر میں رقم بڑھاؤ، ہم ویڈیو بنانے والے کو 1,00,000 روپے دیں گے، ڈھول بجانے والوں کو 1,00,000 روپے دیں گے، جس کی کوئی حاجت ہی نہیں نا وہ شرن جائز ہے. ایک ڈش رکھی جا سکتی ہے ولیمے میں، لیکن ہم اپنی کر و فر دکھانے کے لیے 15 ڈشیں رکھیں گے. 500 آدمی کا کھانا ہے، بنائیں گے 1,500 کا تاکہ پتا جو چلے حضرت کی بیٹی کی شادی ہے. ایک اسراف اور گناہ جس کی اجازت نہیں ہے، 1,00,000 روپے کا حال لیں گے، 5,00,000 روپے کا حال لیا مہندی کے لیے، 10,00,000 کا لیا ولیمے کے لیے، 15,00,000 کا لیا فلانا فنکشن کے لیے، اور مہر کیا جی ابھی میں مسجد میں. فرما 500 روپے نقد ہے، 10,000 اندر طلب ہے، تو شرم کرنی چاہیے. فرما والمنفقین، مومن وہ ہے جو خیر کے کام میں بڑا کر دیتا ہے. مطالبہ ولیمے کی کثرت کا نہیں ہے، مطالبہ ڈھول دھماکے کا نہیں ہے، مطالبہ بڑے بڑے ہال، ہاں رشتے دار اگر زیادہ ہیں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن مطالبہ نکاح کے اندر مہر کا ہے کہ مہر بڑا کر دو. کہتا نہیں دولہا غریب ہے، تو میں نے کہا ادھار مانگ مانگ کر وہ شادی بیاہ کی رسمیں بنا رہا ہے، گھر میں 100 عورتیں تو سب کے پیلے کپڑے ایک جیسے بنیں گے، لال کپڑے ایک جیسے بنیں گے. یہ کیا خرافات بدعات نکالی ہوئی ہے. جہاں پیسہ رکھنا ہے زکات نہیں دیں گے، صدقہ نہیں دیں گے، جو شریعت کا مطالبہ ہے وہ نہیں دیں گے. گھر میں بہنیں غریب ہیں، ان کے بچے پڑھنے کے لائق نہیں، جو ان کے بہن بھی ان کی آمدنی کم ہے، یا جناب پڑوس میں، ادھر خیر نہیں کریں گے، خیر کے کام باہر لے جا کر کریں گے. تو فرمایا نہیں، جو اہل جنت ہیں ان کے اندر سنجیدگی ہوتی ہے. یہ خطاب میرے اور آپ دونوں سے، فرمایا وہ صابر ہوتے ہیں، وہ صادق ہوتے ہیں، وہ اطاعت گزار ہوتے ہیں، اور وہ خیر کے کاموں میں مال دیتے ہیں، خیر کے کاموں میں وہ مال دیتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کے وہ رب سے مغفرت مانگتے ہیں. ہمارے وہاں آخری پہر کے اندر فلمیں دیکھی جا رہی ہوتی، آخری پہر کے اندر گپے شپے لگائے جا رہے ہوتے، اور جبکہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ آخری پہر میں اللہ رب العالمین جل وعلا پہلے آسمان کی طرف نزول جلال فرماتا ہے اور پھر ارشاد ہوتا ہے. ہر رات یہ ہوتا ہے حدیث شریف میں، کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تو ہم اس کو بخش دیں، ہے کوئی رزق مانگنے والا تو اس کے رزق میں اضافہ کر دیں، ہے کوئی خیر مانگنے والا تو اس کو خیر دے دیں۔ آج تو ہماری دنیا اتنی تبدیل ہو گئی ہے کہ ہمارے نزدیک تہجد کا ٹائم ہی ہمارے نزدیک بہترین ٹائم ہوتا ہے کھیل کود کا، اور دن کا ٹائم ہمارے نزدیک سونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم میری اور آپ کی اصلاح کر رہا ہے۔ بات کو ختم کرتے ہیں کہ حدیث شریف دیکھیے آپ، زندگی رہی تو آنے والے جمعے میں اس حدیث شریف کی تشریح کریں گے اور اس آیت کی بات کریں گے۔ وہاں پر فرمایا کہ کیا فرمایا، بیویاں بیٹے اولاد تمہاری سب کی محبت اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 14 میں ہم نے تمہارے اندر ڈال دی، ترتیب سے سن لیجئے خلاصہ اس کا۔ لیکن فرمایا جو اللہ کے پاس ہے نا وہ ٹھکانہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ آگے فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس چیز کی کہ جو اس سے زیادہ بہتر ہے، جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھی، اور وہ جنات ہیں، جنتیں ہیں، اس کے نیچے سے دریا بہتی ہیں اور مومنین اس میں ہمیشہ رہیں گے، پاک بیویاں ان کی ہوں گی اور اللہ اپنی رضا کا مجدہ ان کو سنائے گا، اور وہ اہل ایمان جو اس مرتبے پر ہوں گے وہ صابرین ہوں گے، وہ صادقین ہوں گے، وہ قانتین ہوں گے، وہ خاشعین ہوں گے، وہ مستغفرین ہوں گے بالاسحار، فرمائیے وہ لوگ ہیں۔ یہ ترتیب کے ساتھ اہل ایمان کی شان آیت نمبر 14, 15, 16 میں بیان کر دی گئی۔ اس بات کو نبی پاک کی حدیث کھول کر بیان کر دیتی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں۔ حدیث پاک بڑی توجہ کے ساتھ سن لیجئے، فرمایا کہ اللہ رب العزت اہل جنت سے فرمائے گا جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، اس کے فضل سے انشاءاللہ، اللہ رب العالمین جل وعلا اہل جنت سے فرمائے گا، اے اہل جنت، وہ کہیں گے لبیک، اے ہمارے رب، ہم تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں اور تمام خیر تیرے ہاتھوں میں ہیں۔ اللہ تعالی فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے، جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا جنت میں ساری چیزیں تمہیں دے دی، جو پریشانیاں تم نے زمین پہ اٹھائی تھی۔ انہوں نے کہا مولا اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں مل گیا۔ وہ کہیں گے رب ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے، تو نے ہمیں وہ نعمتیں دی ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں کسی کو نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں سب سے افضل نعمت نہ دوں؟ سبحان اللہ، یہ سب سے کائنات کی سچی شخصیت جن کی زبان سے خدا کا کلام جاری ہوتا ہے، جناب سید عالم فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا اہل جنت سے یہ ساری نعمتوں کا تم نے اعتراف کر لیا، لیکن میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ نعمت میرے بندو تم کو نہ دے دوں۔ اس کے بعد فرمایا جی میرے مولا، اپنے فضل سے عطا فرمائیں۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ میں تم پر اپنی رضا کو حلال کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے ہم صحابہ کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ شیعہ کہتا ہے کہ یہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا تیرے کو جنت سے کوئی تعلق ہی نہیں، تو تجھے اب کیا پتا رضی اللہ۔ وہ کہہ گیا جی علیہ الصلاۃ والسلام، علیہ الصلاۃ والسلام، علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے بڑی رضا ہے، اللہ کا سب سے بڑا انعام راضی ہونا ہے، اور یہ مجدہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کو سنایا ہے۔ اس لیے اہل ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ اللہ راضی ہوا۔ ایگریمنٹ جب لکھا جاتا ہے تو پاسٹ کے سیگے کے ساتھ لکھا جاتا ہے، جب کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو وہ پاسٹ کے لفظ سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ میں ابھی کر رہا ہوں، نہیں، آپ لکھتے ہیں کہ یہ ہوا ہمارا اور اس پر آپ سگنیچر کرتے، یہ ایگریمنٹ اور معاہدے کا طریقہ ہوتا ہے، آپ دیکھیے جو بھی آپ پڑھتے ہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی رب نے ماضی کا صیغہ ذکر فرمایا، رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہوا ان سے، اور فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، اے حبیب تیرے وہ صحابہ جو سب سے پہلے ایمان لائے انصار و مہاجرین میں سے، والذین اتبعوهم بإحسان، اور جو بھلائی کرے ان کی پیروی کرے، ان جیسے صحابہ کے پیروی کرے، ان کے ساتھ چلے۔ تو فرمایا رضی اللہ عنہم، ہم ان سارے صحابہ سے راضی ہو گئے ہیں، وردو ان ہو، اور اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ کے انعام میں سب سے بڑا انعام، پھر ایک آخری جملہ سنیے بات ختم کرتے ہیں، اس کی رضا۔ سب سے بڑا گناہ اس کی ناراضگی، سب سے بڑا گناہ اس کی ناراضگی۔ تفسیر مدارک کے اندر موجود ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ حضور میرا بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہی ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ امام حسن آ رہے ہیں، ان سے تم دعا کرانا۔ یہاں تو کالے نے لڑائی لگوائی ہوئی ہے نا، کہ جیسا بڑی جنگیں چل رہی ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ کو امام حسن سے کیسی محبت ہے، دیکھیں، یہ مدارک میں موجود ہے۔ تفسیر مدارک میں موجود ہے. فرمایا جب حضرت امام حسن آئے تو حضرت امیر معاویہ نے جو نصیحت کی تھی اس بندے کو وہ آگے گیا اور اس نے جا کر حضرت مولا امام حسن سے کہا کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ میرے گھر بیٹیاں ہی یہ بیٹے نہیں ہیں. فرمایا استغفار کرو, توبہ کرو اللہ سے, وہ نعمت مل جائے گی. ایک بندہ آیا حضرت معاویہ کے پاس, کہنے لگا حضور میرے پاس مال نہیں. فرمایا مولا امام حسن سے دعا کراؤ. وہ گیا, اس نے کہا میرے کاروبار میں بینیفٹ فائدہ نہیں ہوتا ہے, میرے پاس کام کاج کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. آپ نے تیسرے بندے سے کہا کہ جا کے امام حسن سے پوچھو کہ یہ ہر ایک کو استغفار ہی سکھاتے ہیں, یہ کہاں سے دلیل پکڑتے ہیں. تو جب وہ بندہ گیا سوال سکھایا جناب معاویہ نے, اب وہ جا کر مولا امام حسن سے پوچھتا ہے کہ یہ آپ ہر ایک کو وظیفہ استغفار کا دیتے ہیں. اس نے کہا مال نہیں تو ہم نے کہا توبہ کرو, اس نے کہا بیٹے نہیں تو فرمایا توبہ کرو. تو حضرت امام حسن نے حضرت نوح علیہ السلام سے سورہ نوح کی آیت پڑھی کہ جب ناراض رب ہو جاتا ہے تو بارشیں رک جاتی ہیں, خیر رک جاتی ہے. تو یہاں سے جہاں سیدنا امام حسن اور حضرت معاویہ کی محبت ثابت ہوئی, وہاں یہ بات پتا چلا کہ سب سے بڑی خرابی رب کی ناراضگی ہے اور سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات پر غور کرنے کی توفیق دے. گھر جا کر یہ مہینہ پاکی کا مہینہ ہے, حضور نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ پاکی کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ معرفت کا مہینہ ہے. فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے, رمضان اللہ کا مہینہ ہے. آیت نمبر 14 گھر میں جا کر پڑھیں, آیت نمبر 15 پڑھیں, آیت نمبر 16 پڑھیں, آیت نمبر 17 چار یار کے صدقے چار آیات کو آپ پڑھیں اور اس پر حاشیہ صدر الفاضل کا پڑھیں, تاکہ یہ بات ہمارے اندر آ جائے, تاکہ ہم تھوڑی دیر کے لیے جو گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ بخش دے, تو ہماری پریکٹیکل لائف اس کو جھٹلائے نہیں, بلکہ پریکٹیکل لائف بھی بتائے کہ جس گناہ کی معافی ہم مسجد میں مانگ رہے ہیں تو گلی میں بھی ہمیں وہ گناہ پسند نہیں ہے, شادی میں بھی ہمیں وہ گناہ پسند نہیں ہے, خوشی میں بھی ہمیں وہ گناہ پسند نہیں ہے, ناراضگی میں بھی ہمیں گناہ پسند نہیں ہے, تاکہ پتا چل جائے کہ میں اور آپ جس چیز سے چھٹکارا چاہ رہے ہیں تو ہم منافق نہیں ہیں, ہماری زندگی واقعی میں اس چیز کو پسند نہیں کرتی. ایسا نہ ہو کہ وقتی طور پر چادر بچھا کر بڑی رات کو رو رو کر ہم دعا کریں یا اللہ گناہ معاف کر دیں اور اس کے بعد پھر وہی کھاتا چل رہا ہو, تو یہ تو منافقت ہے. جس سے تو پناہ مانگ رہا تھا وہی تجھے سب سے اچھا لگ رہا ہے, اس لیے پیسہ خرچ کر کے تو وہ کام کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ بندے کو وہ چیز پسند ہوتی ہے جس پر وہ پیسہ خرچ کرتا ہے اور اس کو رائج کرتا ہے, تنہائی میں وہ کام کرتا ہے. لہذا ہماری تنہائی اور ہماری خوشی یہ دلیل بننی چاہیے کہ زبان سے اگر ہم جہنم سے نجات مانگ رہے ہیں اور گناہوں سے توبہ مانگ رہے ہیں تو ہماری عملی زندگی بھی بتائے کہ ہمیں گناہ پسند نہیں ہونا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ کبھی ہو جائے اعلانیہ گناہ ہو تو لوگوں کے سامنے اعلانیہ توبہ کرے, پوشیدہ گناہ ہو تو پوشیدہ توبہ کرے. اس لیے میرے دوستو التائب من الذنب کما لا ذنب له, نبی پاک نے فرمایا گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے, سچی توبہ کرنے والا, جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. آپ کے کارخانے کا اگر کوئی کارکن, کوئی آپ کا کام کرنے والا بندہ کوئی غلطی کر لے اور زبانی جمع خرچ کرے آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا, لیکن آپ کہیں گے ایسا نہیں ہمیشہ کے لیے مانگ, تو ہم اپنے ماتحت کے لیے ہمیشہ کے لیے مانگتے ہیں اور رب کے آگے صرف تسبیح کے 100 دانے گھما لیتے ہیں استغفر اللہ اور پھر چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. تو اب آپ دیکھ لیجئے میں اور آپ کس قدر رسوائی کے راستے پر ہیں. اللہ رب العالمین نے جہاں یہ پڑھنے کی توفیق دی ہے تو خیر کا راستہ میرے اور آپ کے لیے اور ساری امت کے لیے کشادہ کرے, ہمیں عملوں کا نیکیوں کا جذبہ دے اور گناہوں سے کامل نفرت عطا فرمائے. اور جو یہ دعا تھی اہل ایمان کی, ربنا آمنا, اے اللہ ہم تیرے پر ایمان لائے, مولا ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما اور عذاب جہنم سے ہم تمام کو نجات عطا فرما. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, واخر دعوانا الحمد لله رب.